بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، سورہ نساء کا درس جاری ہے. سورہ نساء میں شریعت کے احکام پے در پے آ رہے ہیں، اور ہم نے کل اور پرسوں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کے مسئلے پر اور میراث کے مسئلے پر کس طرح سے بات کی، اور وہی سلسلہ اس وقت جاری ہے. شریعت کے اور بعض قوانین آ رہے ہیں، اور اس میں سے آج یہ ہے کہ گھر کا جو نظام ہے، گھر کی جو یونٹ ہے، اس کے سلسلے میں مینجمنٹ کیسے ہو، گھر میں کون ذمہ دار ہے، کون نگران ہے، اور گھر کا نظام کیسے چلے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں بتائیں. شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام کا جو لفظ ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں بہت سے لوگوں نے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں. قوام کے لیے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو مینیج کرے، جو انتظام کرے، گھر کی حالت کو درست رکھے، چلانے کا جو ذمہ دار ہو، اس کے لیے لفظ قوام استعمال ہوتا ہے. نگہبان بھی اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے. قوام کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ جو دوسروں کی ضروریات پوری کرے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے قوام کے مفہوم میں سرپرست کی بھی حیثیت حاصل ہوتی ہے. جب ایک گھر ہے اور گھر ایک یونٹ ہے، ایک چھوٹی سی مملکت ہے، تو اس مملکت کے اندر ایک سربراہ ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، ایک نگہبان ہونا چاہیے، ایک نگران کار ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر مرد بھی ہیں، عورت بھی ہے اور بچے بھی ہیں، تو ان تینوں کیٹیگری میں سے کون ذمہ دار ہوگا؟ اسلام یہاں اصول بتاتا ہے کہ گھر کا مینجمنٹ سنبھالنے والا، گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنے والا اور گھر کا نگران کار مرد ہی ہو سکتا ہے. مغربی تہذیب نے اس سے اختلاف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مرد کی قوامیت کی بجائے عورت کی قوامیت کو نافذ کیا، تو اس کے نتیجے میں پورا گھر کا خاندان درہم برہم ہو گیا. اور آج مغربی تہذیب میں خاندان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ یونٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور خود ان کے مفکرین اس بات پر اپنے تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ آج امریکہ باوجود اس کے کہ اپنی بلند ترین بلندیوں پر پہنچ رہا ہے، اور قوت اس کے پاس موجود ہے، وسائل اس کے پاس موجود ہے، لیکن ان سب کے باوجود امریکہ اس وقت تباہی کے دہانے کے قریب جا رہا ہے. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج خاندان کا نظام ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے. سیز دا مومنٹ رچرڈ نکسن کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ اس وقت امریکہ اپنے تمام ترقیوں کے باوجود، اپنے معاشی خوشحالی کے باوجود، اپنی عسکری قوت کے باوجود، آج امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور خاندان بگڑ چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاندان کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو درجہ دیا، عورت کو جو درجہ دیا، وہ درجہ اپنی جگہ برقرار رہنا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ مرد گھر کے نگران کار ہوں گے، مرد گھر کے سرپرست ہوں گے. اگر اس سے عورت کو کوئی اختلاف نہیں ہے، عورت بھی بعض کام کرتی ہے، وہ کام مرد نہیں کر سکتا، اور مرد جو کام کرتا ہے وہ عورت وہ کام نہیں کر سکتی. ورک ڈویژن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض کام خواتین سنبھالیں گی اور بعض کام مرد سنبھالیں گے. تو اس طرح سے پہلا اصول خاندانی نظام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد قوام ہیں. مرد کیوں قوام ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عطا کی، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت عطا کی، ایک دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی اس میں مرد کو ایک درجہ فضیلت کا ملا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، عورت کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بچہ جنتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، گھر کا انتظام کرتی ہے، یہ کام تو مرد نہیں کر سکتا. لیکن گھر کے مینجمنٹ کا جہاں ڈسکشن چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد گھر کے سرپرست ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محافظت کرتے ہیں، وہ مدافعت کرتے ہیں، کماتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مال کما کر لاتے ہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں. عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان بھی سنبھالے، بچے بھی جنے، بچوں کی تربیت بھی کرے اور باہر جا کر کما کر بھی لائے. یہ تو ظلم ہے اس عورت کے ساتھ کہ ایک طرف تو فطرت کا بوجھ ہے اور اس پر مزید یہ ہے کہ آدمی اسے بوجھ ڈالے اور جا کر وہ باہر آفیسز میں کمائے. یہ تو سخت ترین ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی اس میں آزادی ہے. نہیں، عورت کی آزادی نہیں بلکہ عورت کی غلامی ہے، عورت کی مغلوبیت ہے. عورت گھر کا کام بھی کرتی ہے. آپ دیکھیں مدراس میں اور دیگر شہروں میں کہ ٹرین میں کس طرح سے بیچاری عورتیں مجبور ٹرین میں جو ہے کھچا کھچ بھری ہوئی آتی ہیں، دفتر جاتی ہیں، صبح سے شام تک کام کرتی ہیں اور اپنے مالکوں کے پاس گالیاں بھی سنتی ہیں اور کام کا بوجھ کرنے کے بعد واپس جب گھر لوٹتی ہیں تو عورت بھی اسی وقت لوٹتی ہے، مرد بھی اسی وقت لوٹتا ہے، لیکن مرد ہاتھ پیر پھیلا کر سو جاتا ہے چونکہ وہ کام دھام کر چکا، لیکن عورت پھر گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے. آنے کے بعد برتن دھونا، کھانا پکانا، بچوں کو ٹیوشن بھیجنا، بچوں کی تیاری کروانا، سب کام کاج کر کے بیچاری سوتی ہے. پھر مرد کی خواہشات کو بھی وہ پورا کرتی ہے، پھر صبح اٹھ کر وہ اپنے لیے بھی ناشتہ بنائے، بچوں کے لیے بھی ناشتہ بنائے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کریں اور پھر شوہر کو بھی ناشتہ دیں اور خود ناشتہ لے کر پھر وہ جاتی ہے کمانے کے لیے. بتائیے کہ عورت کے ساتھ کہاں انصاف ہوا ہے، کہاں انصاف ہوا اور کہاں اس کے حق دیے گئے؟ اس کا تو حق مارا گیا. اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ گھر میں رہتی، گھر کی مالکہ بن کر رہتی، گھر کی مالکن بن کر رہتی، اس کے بجائے ہم نے اسے گھر کا بھی کام کاج دیا اور باہر بھی اسے کمانے کے لیے بھیج دیا. قرآن نے بتایا کہ مرد کو خوامیت دو وجہ سے ہے، ایک بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت اور فضیلت عطا کی، چونکہ مرد خبی ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، مدافعت کے کام میں آتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے، دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، ایک تو اس کی فضیلت ہے. عورت صنف نازک ہے، یہ سب کام وہ نہیں کر سکتی. دوسرا یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے، گھر کے خرچ کا بوجھ برداشت کرتا ہے. گھر کی کوئی بھی ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو کہ بڑی ضرورت ہو، ہر چیز اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. بتائیے کہ جو آدمی یہ کام کرے اس کو خوام بننا چاہیے یا عورت کو خوام بننا چاہیے؟ اس میں عورت کی کوئی تذلیل نہیں ہے، عورت کی تذلیل نہیں ہے، عورت کے مقام کو گرایا نہیں گیا ہے بلکہ عورت کے مقام کو بڑھایا گیا ہے کہ اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ کم کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر عہدے اور منصب کا تصور نہیں ہے. کوئی آدمی امیر المومنین بھی بن جاتا ہے تو اسلام کے نزدیک وہ عہدہ نہیں، وہ منصب نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے. جتنی آدمی کی ذمہ داری بڑھتی ہے خدا کے ہاں اتنا جواب دینا پڑتا ہے. تو الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے عورت کے سر پر ایک ننگی لٹکتی ہوئی تلوار نہیں ہے کہ جب چاہے عورت پر ظلم کرے اور عورت کو جو ہے ستائے، نہیں، بلکہ وہ عورت کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ عورت کو لے کر، بچوں کو لے کر، پورے خاندان کا نظام چلانے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آتی ہے. اور جتنی بڑی ہوتی ہے ذمہ داری اتنا ہی زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور جواب دہی بھی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو پہلی آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ مرد قوام ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر بھی بعض فضیلت عطا کی اور پھر مال بھی وہ چونکہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے اسلام کا اصول یہ بتایا گیا کہ مرد کو قوام ہونا چاہیے. اس سے کسی کو انکار نہیں، یہی فطرت ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے پوری قوموں کی تاریخ میں، مسلمان ہی نہیں، اس ہندو قوم کو بھی دیکھ لیجئے، عیسائیوں کے اندر بھی دیکھ لیجئے اور دیگر اقوام کی تاریخ کا بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ مرد ہی گھر کا قوام رہا ہے اور عورت کی یہ اس کی فطرت ہے کہ پوسیسیو نیچر کی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے خوش ہوتی ہے، اپنے آپ کو کسی کے آغوش میں دے کر وہ مطمئن رہتی ہے، وہ ذمہ داری سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتی، وہ ٹینشنز لینے کی صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. اگر وہ ٹینشنز لینے لگی تو پھر بچوں کی تربیت اور پرورش وہ نہیں کر سکتی ہے. یہ عورت کی فطرت ہے، پوسیسیو نیچر ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے مطمئن رہتی ہے. ہر قوم کے اندر، ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ اور دیگر اقوام ہو، ہر جگہ یہ زمانے میں ایسا ہی رہا ہے. لیکن جدید مغربی تہذیب تہذیب کے لوگوں نے جن کے ذہنوں کے اندر خناس سمایا ہوا ہے اور عورتوں کو وہ بھرے بازار لا کر اس کا عصمت کا نیلام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے عورت کو جو ہے باہر لایا اور اسے بتایا کہ وہ شوہر کی دست نگر نہ بن کر رہے بلکہ وہ بھی خوام بن کر رہے. اب جب کسی اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر ہوں، جب کسی ایک آفس میں دو مینیجر ہوں، تو جیسے ٹکراؤ ہوگا ویسے ہی عورت کو بھی خوامیت میں شامل کرنے کے نتیجے میں گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا مغرب میں اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہونے لگا. فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد ہی گھر کے نگران کار ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے. اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو عورتیں جو دست نگر ہوں گی ان کی ذمہ داری ہے کہ فالصالحات خانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا کہ عورتیں جو دست نگر ہوں، صالحات جو نیک عورتیں ہوں، ان کا یہ کام بتایا گیا کہ وہ اطاعت شعار ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عورت اگر اطاعت کرتی ہے مرد کی تو اس کے نتیجے میں خاندان بہت اچھا چلتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ خاندانی نظام چلتا ہے. ہر بات پر ٹکر، ہر بات پر لے دے ہونے لگے، ہر بات پر لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو پھر سارا سکون غارت ہو جاتا ہے گھر کا. پہلی بات تو یہ کہ عورت جو ہے وہ اطاعت شعار ہو. دوسری بات یہ ہے کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا کہ عورتیں وہ ہوں جو مرد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت و نگرانی کرتے رہیں. اس کے بارے میں علماء نے تفسیر میں اختلاف کیا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عورت مرد کے غیاب میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عورت جو وفادار ہے، وفا شعار ہے، وہ صرف یہ کہ عزت و ناموس ہی کی نہیں بلکہ شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرے، رازوں کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، خاندان کی حفاظت کرے. عورت کا یہ کام ہے، نمبر ایک اطاعت کرے، نمبر دو حفاظت کرے. یہ دو کام عورت کو کرنا چاہیے. جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں، جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، جو خاندان کے ساتھ چلتی ہیں، ان کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک تو وہ اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. عزت و ناموس کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، خاندان کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت اور شوہر کے رازوں کی حفاظت، شوہر کے محاسن اور معائب، شوہر کی خوبیاں اور خرابیاں ایک عورت پر بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہیں. میں کیا ہوں، میں کیسے ہوں، مسجد میں تو ایک نظر آتا ہوں لیکن گھر کے اندر میں کیا کچھ ہوں، میری بیوی ہی کو سب کچھ پتا چلتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ راز کو محفوظ رکھے، خوبیوں کو بھی اور خامیوں کو بھی. اگر اس چیز کو باہر راز کو فاش کرنے لگے تو پھر جو ہے خاندانی نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد اور عورت کا رول بتایا. مرد جو ہے اپنی جسمانی قوت کو بھی استعمال کرے اور اپنے مال کو بھی استعمال کرے، عورت اطاعت کرے اور عورت جو ہے حفاظت کرے. ان دو چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خاندانی نظام کب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کب اس کے اندر درار پیدا ہوتا ہے. وہ یہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر مرد یہ محسوس کرے کہ اب گھر کا نظام بگڑ رہا ہے اور نشوز عورت اختیار کرتی ہے. نشوز سے مراد سرکشی ہے. عورت بغاوت اگر کرتی ہے گھر کا نظام ٹوٹنے پہ کے در پر آ جاتا ہے، جبکہ عورت اطاعت کے بجائے بغاوت کرنے لگے. بعض خاندانوں میں ہوتا ہے، بعض ایسی جگہ لڑائی جھگڑے کی نوبت اسی وجہ سے آتی ہے کہ بغاوت جب پھیلتی ہے تب جو ہے معاملہ گڑبڑ ہونے لگتا ہے. اچھی طرح سے نوٹ کرنا چاہیے کہ لفظ نشوز یہاں استعمال کیا گیا، عورت سے بغاوت کا اندیشہ ہو تب عورت سے جدائی ہوگی. ہر چھوٹی موٹی بات پر عورت سے جدائی کر لینی نہیں چاہیے، طلاق نہیں دے دینا چاہیے. سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، عورت نے پانی گرم نہیں رکھا، کپڑے کو استری نہیں کیا اور فلاں کام نہیں کیا، اس لیے مرد غصے میں آ کر عورت کو جو طلاق دے دیتا ہے، آج اسلامی معاشرے کے اندر ہے، یہ سراسر عورت پر ظلم ہے. خاندان میں درار پیدا ہو کر طلاق کی نوبت کب پہنچتی ہے، اس کا ذکر عباس کی بات کی آیتوں میں آتا ہے کہ کس طرح سے نشوز یعنی بغاوت کا اندیشہ ہو تب طلاق دینا چاہیے، اور طلاق دینے کے پہلے چار مرحلوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس میں ایک اور بات نوٹ کرنی چاہیے، مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ذکر فرمایا ہے کہ نشوز سے مراد کوئی ایسی بڑی غلطی عورت کی طرف سے جس کے نتیجے میں اب خاندان ٹوٹ جائے گا، یہ اگر اندیشہ ہو تب جو ہے آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے طلاق کے لیے. اور طلاق سے پہلے چار مرحلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان چار مرحلوں کو پورا کرنے کے بعد مل جل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر نبھا نہ ہو سکے تب طلاق کی نوبت آئے گی. فرمایا کہ اگر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے محبت کی پینگیں بڑھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں خاندان کا بہت نظام درہم برہم ہو جائے گا. خاندان کی جو اکائی ہے، جو یونٹ ہے، وہ یونٹ جو بکھر سکتا ہے. ایسے موقع پر عورت کی سرزنش ہوگی، یا اسی طرح کوئی اور معاملے میں بغاوت کرے، اطاعت کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تب مرد کو پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ ایک چھوٹنے کے ساتھ ایک لخت اور ایک سانس میں طلاق دے کر عورت کو جدا نہیں کرنا چاہیے. پہلے فرمایا فعیذوہن، اسے نصیحت کرنا، اسے سمجھانا پیار سے، محبت سے، شفقت سے، جیسے ممکن ہو سکے اس کی مزاج اور اس کی نفسیات کے لحاظ سے عورت کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بیوی بی تمہارا یہ جو رویہ ہے، اس رویے کے نتیجے میں خاندان کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، سکون میرا غارت ہو رہا ہے، میرا خاندان بگڑ رہا ہے، تم اور ہم دونوں ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہیں، دونوں کو جو ہے جب تک کہ بوجھ خاندان کا برداشت نہیں کریں گے یہ گاڑی چل نہیں سکتی. اسے سمجھانا چاہیے، اس کی جو کمزوری ہے اس پر اسے واضح کرنا چاہیے. نفسیات کے ماہرین نے ان سب چیزوں کے معاملے میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے انہوں نے بتایا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت اور مرد کو بیٹھنا چاہیے اور عورت کو یہ کہنا چاہیے ایک پیپر دے کر کہ مرد کے خلاف کیا شکایت ہے اسے لکھ کر دیں. پھر اس کے بعد مرد کو یہ کہنا چاہیے کہ عورت کے خلاف تجھے کیا شکایت ہے لکھ کر دے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی باتوں کا پتنگڑا بناتا ہے لیکن لکھنے بیٹھتا ہے تو شکایت کچھ نہیں نکلتی، بات پھس پھسی نکلتی ہے، کچھ جو ہے اس کے اندر مواد نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جب دونوں طرف سے جو شکایتیں لکھ دی جائیں تو اس پیپر کو ایکسچینج کرنا چاہیے، عورت کی جو شکایتیں ہیں مرد کو دے دی جائیں، مرد کی جو شکایتیں عورت کو دے دی جائے، اور دونوں اس پر غور کریں کہ عورت کس نقطۂ نظر سے مجھے دیکھتی ہے، میرے معاملات کو دیکھتی ہے، مجھے نہیں معلوم. تو جب وہ لکھ کر دے گی تب مجھے پتا چلے گا کہ میرے اس رویے سے اسے تکلیف ہوئی ہے، میرے اس بات سے اسے تکلیف ہوئی ہے، اور فلاں چیز اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس وقت مجھے احساس ہوگا. اسی طرح میں عورت کے بارے میں جو شکایت رکھتا ہوں وہ لکھ کر اگر دے دوں تب عورت کو پتا چلے گا کہ میرے شوہر کو کن کن امور میں مجھ سے اختلاف ہے. پھر اس کے بعد دونوں بیٹھ کر دیں صلح صفائی کر سکتے ہیں. تو فعیذوہن پہلا مرحلہ ہے واعظ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، سرکشی سے باز آنے کے لیے اسے روکنے کے لیے کوشش کرنا، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جب اس پر بھی عورت جو ہے سدھرے نہیں، جب اس پر بھی جو ہے معاملہ جو ہے نبھا نہ ہو سکے، تو دوسرا مرحلہ یہ بتایا گیا، دوسرا سٹیپ یہ بتایا گیا، وہجروہن فی المزاج، ان کے بستروں کو الگ کرنا. مرد اور عورت جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں، بستر الگ کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ رکھا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں ایک سکون، ایک اطمینان جو ملتا ہے، اس سکون سے دونوں محروم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سوچنے لگتے ہیں کہ کہاں غلطی ہو گئی اور کیسے جو ہے کمپرومائز کیا جائے. بستروں کو الگ کرنے کی بہت بڑی حکمت ہے. اور یہ چیزیں کہنے سے زیادہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر اختلافات ہو گئے، اس کے بعد جب بستر الگ کر دیے گئے، لڑکی کو بھیج دیا گیا 10-15 دن میں کے رہ کر آتی ہے، تب اسے رہ کر یاد آنے لگتا ہے، شوہر یاد آتا ہے، شوہر کی بھلائیاں یاد آتی ہیں، شوہر کا پیار یاد آتا ہے، شوہر کے خرچ کرنے کا انفاق اور شوہر جو کچھ بھلائیاں کرتا ہے وہ یاد آتا ہے. اسی طرح بیوی جب چلی جاتی ہے تب شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی یاد آنے لگتی ہے، اس کی بھلائیاں یاد آنے لگتی ہیں، تب دونوں کے لیے پھر ملنے کا ایک موقع فراہم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری حکمت یہ بیان کی کہ پہلے تو نصیحت کریں، اور اس کے بعد نصیحت سے بھی اگر معاملہ نبھا نہ ہو سکے تو بستروں کو الگ کر دیا جائے. اس پر بھی اگر عورت سنبھلتی نہیں اور تب بھی نشوز اختیار کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے، تو پھر قرآن نے اس بات کی اجازت دی، وضربوہن، فرمایا کہ سرزنش کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ان کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو ہے قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے وہ جسمانی جب سزا دیں تو ایسی کوئی سزا نہیں ہے جس کے نتیجے میں داغ بیٹھ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے اور دال پھول جائے، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایک استاد اپنے شاگرد کو جبکہ بات وہ سمجھتا نہیں تو شفقت کے ساتھ اسے سمجھانے کے لیے ہلکی سی بیت کے ساتھ ایک مار مارتا ہے تاکہ استاد کا ڈر بیٹھا رہے. اس طرح سے ایک استاد جس طرح سے شاگرد کی سرزنش کرتا ہے، مرد کو بھی اس بات کی اجازت ہے. آخری سٹیپ میں، آخری مرحلے میں جب بات سمجھ نہیں رہی ہے عورت، تو بعض دفعہ اس سے بھی معاملہ رفع ہوتا ہے. بعض فطرت ایسی ہوتی ہے کہ پیار سے بات سمجھتے نہیں تو مار سے بات کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی تیسرے مرحلے پر کہ اور کی سرزنش ہو سکتی ہے، انہیں جسمانی سزا بھی دینے کا اللہ تعالی نے اختیار عطا فرمایا. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ مطیع ہو جائیں تو پھر پچھلی باتوں کو یاد دلا کر انہیں تنگ کرنا، انہیں ستانا، دست درازی کرنا، یہ مرد کے شائع نشان نہیں ہے، مرد کے مردانگی کے خلاف ہے. عورت اطاعت اختیار کر لیتی ہے، خاندانی نظام پھر بحال ہو جاتا ہے، تو اب پھر عورت پر نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے، دست درازی نہیں کرنی چاہیے.
یہ تین مرحلے کے بعد بھی ان اللہ کا علی کبیرہ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم سب میں بڑا ہے، تم جو اللہ تعالیٰ موجود ہے جو بڑا اور بلندر ہے، تم سب پر نگاہ رکھتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر اس سے بھی اصلاح نہیں ہو سکے تو فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے ایک ایک حکم بنایا جائے، پنچ بٹھایا جائے، سالس کو بٹھایا جائے. اِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهَ بَيْنَهُمَا، فرمایا کہ اگر اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کے درمیان راستہ کھول دے گا، موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا. تو حکم کو بٹھانے کا چوتھا مرحلہ ہے. چوتھے مرحلے میں بتایا گیا کہ حکم بیٹھیں گے طلاق کے لیے نہیں، جدائی کے لیے نہیں، بلکہ راستہ نکالنے کے لیے بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی صورت نکالیں گے، سمجھائیں گے. چونکہ بزرگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، زندگی کا انہیں تجربہ ہے. نوجوان لڑکا اور لڑکی کو تجربے نہیں ہوتے، جوش میں جو ہے وہ جدائی کی تک پہنچ جاتے ہیں. تو بڑے لوگ مل کر بیٹھ کر سمجھائیں، اور ان کا بیٹھنا اس لیے ہوگا تاکہ موافقت کی کوئی راہ پیدا کرے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ خبیر ہے، سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے. یہ چار مرحلے بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ خاندانی نظام میں اگر کہیں رخنا پیدا ہو رہا ہے، کہیں درار پیدا ہو رہی ہے، کہیں خاندانی نظام کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو ان چار مرحلوں سے گزرنے کے بعد، اس کے بعد کی بات ذکر نہیں ہے، آئندہ صورتوں میں بات آتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ سکتی ہے. لیکن طلاق سے پہلے عورت کو سمجھائیں، عورت کا بستر الگ کریں، ضرورت پڑنے پر جسمانی سزا بھی دیں، اور اس کے بعد اس پر بھی بات نبھانا ہو سکے تو دونوں طرف سے پنچ بٹھائیں اور سالس بٹھائیں، اور سالسوں کے ذریعے سے فیصلہ کرانے کی کوشش کریں. اب سالس جو بیٹھیں گے وہ ان کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، موافقت کرانے کے لیے، ملانے کے لیے ہوگا. اور آخری دم میں جو جدائی کا بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، صرف نصیحت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یا فیصلہ کا اختیار رکھتے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صرف فیصلہ کر سکتے ہیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صرف نصیحت کرنا ان کا کام ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں آئیں خاندانی نظام کو بچائے رکھنے کے لیے. مرد قوام ہوگا، وہ خرچ کرے گا، وہ اپنی جسمانی قوت سے حفاظت کرے گا، عورت اطاعت کرے گی، عورت حفاظت کرے گی، اور خاندانی نظام میں کہیں دراڑ آ جائے تو اس کے نتیجے میں کیا مرحلوں سے گزارنا چاہیے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ساری جو تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات، وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ انسان کے اندر اخلاق ہو، کردار ہو، اور حسن سلوک کریں. بیوی سے نہیں، عام اجنبی کے ساتھ بھی، عام انسانوں کے ساتھ بھی، اگر ایک انسان کے اندر حسن سلوک کا مزاج ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے بھی حسن سلوک کرے گا، عورت اپنے شوہر سے حسن سلوک کرے گی. تو اب اللہ تعالیٰ نے بعض اخلاقی تعلیمات کا ذکر فرمایا، اس شریعت کے احکام کو ختم کرتے ہوئے، اس شریعت کے احکام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بعض اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تعلیمات سے نواز ہم لوگوں کو، جس میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک حسن سلوک ہے اور دوسرا ہے انفاق، خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَعْبُدُ اللَّهِ، ہر چیز کی نگہبانی اور ہر فرض کی ادائیگی اور ہر حق کی ادائیگی اس وقت میں اللہ کی عبادت کرے. جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا ہوا آدمی ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتا تو بندوں کا کیا حق پہچانے گا. اس لیے نصیحتوں میں پہلی نصیحت یہ، وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. یہ پہلی نصیحت ہے کہ اللہ کی عبادت کا جذبہ اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو خاندان بھی بنے رہے گا، خاندانی نظام بھی بہتر رہے گا، دلوں کے اندر سکون و اطمینان بھی ہوگا. اللہ کی عبادت کے نتیجے میں انسان کی قلبی کیفیت بدلتی ہے، اس کی نفسیاتی کیفیت بدلتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر جواب دینے کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس لیے کبھی وہ کسی پر دست درازی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق سلب نہیں کرے گا، ہمیشہ وہ ایثار کا رویہ اختیار کرے گا. اگر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا کے اوصاف کے پرتو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، خدا کے جو صفات ہیں وہ صفات انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان شریعت کے حکام پر عمل کرنے کے لیے عبادت ضروری چیز ہے. جن لوگوں کے اندر عبادت کا جذبہ ہوگا وہ ان سب چیزوں کی پابندی کریں گے. نمبر ایک، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، نمبر ایک. نمبر دو، یہ فرمایا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، سلوک کرنا. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مرتبہ والدین کا ہوتا ہے، ان کا احسان عظیم ہوتا ہے، ہے. انہوں نے جنم دیا, انہوں نے پرورش کی, بچپن میں جس پیار سے انہوں نے پالا اور جس طرح سے انہوں نے ہماری حفاظت کی, رات رات جاگ کر انہوں نے حفاظت کی, اپنا پیسے خرچ کیا, خود بھوکے رہتے تھے لیکن بچوں کو کھلاتے تھے. رمضان کا مہینہ آتا تو ہمیں یاد ہے کہ کس طرح سے کیسے کتنے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے لیے تو کوئی کپڑا نہیں لیتے کیونکہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی, لیکن ضرور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک کپڑا تو کم از کم عید کے دن پہن لے. والدین اپنے آپ کو جو ہے تچ کر, اپنی ضرورتوں کو تچ کر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں, اپنے آپ کو پرانے کپڑے میں رکھتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر بچوں کی تعلیم میں آگے بڑھاتے ہیں. ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن لڑکے بلند ہونے کے بعد, بڑے ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں فراموش کر جاتے ہیں, یاد نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کا بڑا احسان ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے, شفقت کے بازو ہمیشہ پر ان پر جھکائے رکھنا چاہیے. یہ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو ماں باپ کا اطاعت شعار بندہ ہوگا وہ جو ہے اس کے اندر انسانیت کے جذبات جو ہے ہوں گے اور وہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. اور اس کے بعد تیسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَبِذِ الْقُرْبَى, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی, اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے. آدمی ہمیشہ پیسوں کا محتاج نہیں ہوتا, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آدمی صرف پیسے نہیں مانگتا, رشتہ دار صرف پیسوں سے ان کی ضرورت نہیں ہوتی. رشتہ داروں کے گھر آپ جائیے, ان سے ملاقات کریں, ان کی عیادت کریں, ان کے ہاں ایک کپ چائے لے کر مانگ کر پی لیجئے, کتنا خوش ہوتے ہیں آپ دیکھیں رشتہ دار. پھر رشتہ داروں کو بعض وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا بچہ جو ہے 10ویں پاس ہو چکا ہے, پلس ٹو پاس ہو چکا ہے, صرف یہ رہنمائی کیجئے کہ اس کے لیے کیا تعلیم مناسب ہو سکتی ہے, کہاں نوکری مل سکتی ہے, کہیں آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں تو ریکمینڈ کروا دیجئے. یہ سب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ پیسے دیتے رہیں, زکات دیتے رہیں, بلکہ رشتہ داروں سے محبت کریں, ان سے قربت اختیار کریں, ان کے دکھ درد میں کام آئیں, ان کے اچھے برے میں شامل ہوں اور ان کی آپ جہاں تک ہو سکے مدد کریں, اپنے زبان سے, اپنی پوزیشن سے, اپنے سگنیچر سے, اپنے علم کے ذریعے کچھ رہنمائی کر سکتے ہوں تو کریں. یہ تیسری نصیحت ہے, رشتہ داروں کا حق پہچانو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. چوتھی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دو جو طبقے ہیں وہ مظلوم طبقے اور پست طبقے, ایک یتامہ کا طبقہ ہے جو یتیم ہوتے ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیموں کی کفالت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے سر کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن میں اور وہ یتیم کا جو کفیل ہوگا ہم دونوں جنت میں اس طرح سے رہیں گے. آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو جمایا اور بتایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات فرمائی. پھر مسکینوں کا حق ادا کرو, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ لوگ جو مسکین ہیں, جو پریشان حال ہیں, جو اپنی آمدنی کم ہوتی ہے, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, مصیبتیں ان پر آ کر دبوچ لی ہوتی ہیں, ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کی مدد کرو, ان کی اعانت کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پانچویں بات فرمائی. چھٹی بات یہ فرمائی کہ والجار ذی القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب, تین باتیں بتائیں, یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ چھٹی بات ہے. اور اس میں تین قسم کے پڑوسی ہیں, ایک پڑوسی رشتہ دار پڑوسی, ایک اجنبی پڑوسی اور ایک وہ پڑوسی جو کچھ دیر کے لیے تمہارا پڑوسی بنتا ہے. رشتہ دار پڑوسی تو سمجھ میں آتا ہے, اس زمانے میں ایسا تھا کہ ایک محلے میں ایک خاندان کے اور قبیلے کے لوگ بستے تھے, لہذا لا محلہ اپنا پڑوسی اپنا رشتہ دار ہی ہوتا تھا. لیکن رشتہ دار کے حسن سلوک کے ساتھ پڑوسی کا حسن سلوک بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث میں بات آئی ہے کہ وہ شخص سچا مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے ہاں کوئی پھل وغیرہ لائے تو آدمی اگر اتنی استطاعت ہے کہ پڑوسی کو دے سکے تو ضرور دینا چاہیے, یا نہیں تو کھانے کے بعد اس پھل کے چھلکوں کو باہر بھی نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ پڑوسی کے بچے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کرنے لگے, اس کا دل دکھنے نہ لگے. پڑوسیوں کے اتنے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ شبہ ہونے لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پڑوسیوں کو بھی ہماری میراث میں حصہ دینے لگے, اس حد تک اندیشہ ہونے لگتا تھا. تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کے کام آنا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی سالن ہو, بکری کا سالن, کھر کا سالن بنائے تو بکری کا کھر ہی دے دیا کرو, یا سالن میں تھوڑا سا پانی ملا کر دے دیا کرو, لیکن پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. ایک رشتہ دار پڑوسی, ایک اجنبی پڑوسی ہے. اجنبی سے مراد یہ کہ مسلمان ہونا بھی لازم نہیں ہے, یہ غیر مسلم پڑوسی بھی ہو, یہ یہودی بھی ہو, عیسائی بھی ہو اور ہندو بھی ہو, تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے اور پڑوسیوں کے حقوق آئے ہیں. پھر ایک اور پڑوسی ہے جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے، مثلا آپ ٹرین لینے کے لیے، ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کیو میں، تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے جو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ دکان میں ہی کہیں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ایک آدمی دکان میں خریدی کر رہا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. آپ ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں فلائٹ کا، وہاں آپ کے ساتھ کوئی آدمی بازو بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. تو تھوڑی دیر کا پڑوسی، رشتے دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی یا تھوڑی دیر کا پڑوسی، ان سب پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی بات بتائی. ساتویں بات یہ بتائی، وابنِ السبیل، اور مسافروں کے حقوق ادا کرو اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اس کے بعد وما ملکت ایمانکم، آٹھویں بات وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی پہناؤ، اور ان کی مقدرت اور ان کی استطاعت سے زیادہ ان سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سات لوگوں کا ذکر فرمایا اور حسن سلوک کرنے کی بات بتائی. آپ دیکھیے کہ جو آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اجنبی آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، جو غلام اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس مومن سے کیسے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ظلم کرے گا، دست درازی کرے گا اور اس کے حقوق تلف کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے کہ گھر کی خوشحالی اس بات پر منحصر ہے کہ انسان با اخلاق ہو، مرد بھی با اخلاق ہو، عورت بھی با اخلاق ہو. با اخلاق جب ہوں گے تو معاملات لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، آپس میں صلح صفائی ہو سکتی ہے. جو انسان اجنبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا وہ یقیناً اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ شیخی بگارنے والوں کو، مغروروں کو، بڑائی کمر کرنے والے اور گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یعنی اخلاق کے بالمقابل اس کی ضد ہے کہ با اخلاق انسان ہمیشہ نرم مزاج، نرم خو، نرم رفتار ہوتا ہے. اس کے بالمقابل جو متکبر ہوتا ہے وہ اپنی بڑائی پر گھمنڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑائی بگارنے والوں اور گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. پہلی نصیحت تو اخلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ عبادت، عبادت کے بعد حقوق اور احسان کرنا، والدین پر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسافروں کے ساتھ، پھر لونڈے اور غلاموں کے ساتھ، یہ ساری بات نہیں. یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے اور حسن سلوک کرنا چاہیے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی ایک دوسرا طریقہ ہے اخلاق و کردار میں بہت اعلیٰ مقام میں خرچ کرنے کو. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضله وآتتنا للكافرین عذابا مهینا والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس. یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخیلوں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ بخل کرتے ہیں، خود بھی خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی صاحب فلاں پر کیوں خرچ کرتے ہو، فلاں گھر والے تو ایسے لوگ ہیں، فلاں رشتے دار تو ایسے ہیں، نکمے ہیں، فلاں ہیں، ان پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، لوگ مطلبی ہیں، ضرورت کے وقت آتے ہیں. یہ ساری باتیں کر کے ہم کسی اور آدمی کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. تو جو آدمی خود خرچ کرنے سے روکتا ہے، دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتا ہے، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین اور رسوا کن عذاب مہیا کر کے رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے جو لوگ اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اموالہم ریاء الناس والذین ينفقون اموالہم ریاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں جو دکھاوے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ظاہری کام کرتے ہیں، جو ریا اور نمود و نمائش کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں خلوص نہیں ہوتا. جو آدمی مخلص ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، للہ فللہ اور لوجہ اللہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے. قرآن مجید میں لیس البر ان تولوا وجوہکم علی جو طویل آیت ہے اس میں فرمایا وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، اپنا مال اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں مسکینوں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، بیواؤں پر اور ان سب لوگوں پر وہ مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور ریا اور نمود و نمائش کے لیے جو اور دکھاوے کا جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان کی رفاقت جسے نصیب آ گئی وہ بدترین رفاقت ہے. تو بہت برا جو ہے دوست ہوتا ہے شیطان. تو شیطان کی دوستی اختیار نہ کرو, انفاق کرو. اس کے بعد فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نہ صحیح طور پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں, نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں, نہ اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اور تمام نیکیوں کا حال اسے معلوم ہے, اسے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. یہ گویا اخلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو نصیحتیں فرمائی, ایک حسن سلوک اختیار کرنا اور دوسرا خرچ کرنا. اب آپ غور کیجئے, خاندانی استحکام کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. مرد حسن سلوک کرے اپنی بیوی سے اور بچوں سے, اور مرد خرچ کرے جب وہ غریبوں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر خرچ کرنے کے لیے ابھارا اللہ تعالیٰ نے, تو سب سے زیادہ تو مستحق بیوی اور بچے ہیں. یہ دو نیکیاں ہیں, حسن سلوک والی نیکی اور انفاق والی نیکی. یہ دو نیکیوں کے نتیجے میں خاندان کا استحکام باقی رہتا ہے اور خاندان متحد رہتا ہے اور خاندان کے اندر خوشی اور سکون ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم آیت کا ذکر فرمایا. اس میں یہ بتایا کہ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے, آخرت اصل ہے, اور وہاں بندہ مومنین کو اپنی ایک عظیم ذمہ داری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ایک ذمہ داری تو گھر کی ذمہ داری ہے جو چھوٹی ذمہ داری ہے, اس سے بڑھ کر ایک بڑی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ صرف گھر کا اور خاندان کا نظام ہی نہیں چلانا ہے بلکہ سارے انسانوں کو لے کر چلنا اور سارے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان ذمہ داری, خاندانی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری, اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائے گا. اب یہ آیت آتی ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت کیسا کٹھن ہوگا, کتنا سخت وہ دن ہوگا, اس وقت وہ کیا حال ہوگا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہر امت میں سے ایک شہید, ایک گواہ کو لائیں گے, اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پر ہم آپ کو جو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے, اس امت پر ہم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس کے بارے میں کتابوں میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کہ اللہ کے رسول, آپ پر قرآن نازل ہوتا, میں کیسے آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ فرمایا کہ نہیں, تم تلاوت کرو, میں سننا چاہتا ہوں. سورہ نساء کی تلاوت شروع کی, اور جب اس 41ویں آیت پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے اور فرمایا کہ ابن مسعود ختم کرو, بس کرو, بس کرو تلاوت. حضرت عبداللہ ابن مسعود تلاوت بند کر کے آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرزاں ترزاں ان پر تاری اور آپ رو رہے ہیں. تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک نبی کو لا کر کھڑا کرے گا, ان سے پوچھے گا کہ تم نے ذمہ داری کہاں تک ادا کی, اور مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں جو ہے اس احساس ذمہ داری کے تحت میں جو رو رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح سے آخرت میں صرف اللہ کے رسول کو نہیں, اللہ کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ امتوں کو لا کر کھڑا کرے گا, اور وہاں ہم سے بھی جو سوال کیا جائے گا کہاں تک ہم اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن بڑا ہی کٹھن دن ہوگا جبکہ ہم رسولوں کو لا کر کھڑا کریں گے اور ان سے سوال کریں گے. اب اس کے بعد اور دو شریعت کے احکام آئے ہیں, میں انہیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا, وقت ختم ہو رہا ہے. پہلی بات تو اللہ تعالی نے یہ فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فرمایا کہ تم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تمہیں نماز کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. نماز اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے جبکہ آدمی سکر کے حالت میں, نشے کی حالت میں ہو. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت تدریجی آیت ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ہم جو ہے نشہ جو ہے نماز میں نہیں کر سکتے, باہر نشہ کر سکتے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نشہ اور شراب کی حرمت کے سلسلے میں ایک آیت تو سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے جس میں لوگوں نے پوچھا کہ نشہ شراب کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شراب میں منفیتیں بھی ہیں لیکن اس کی منفیتوں پر اس کی مضرتیں غالب ہیں, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اس پر ہم نے بہت تفصیل سے گزشتہ سال گفتگو کی ہے. اب رہا یہاں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب شراب حرام نہیں ہوا, شراب حرام نہیں ہوئی تھی, ابھی مسلمانوں میں بعض لوگ جو نئے نئے آئے تھے شراب پیتے تھے, لیکن نماز کی حالت میں شراب پینے سے منع کیا گیا, اس لیے کہ شراب پی کر آدمی نشے کی حالت میں بہت سی چیزیں غلط بک سکتا ہے, اور نماز میں کیا پڑھتا ہے, خدا سے کیا بات کر رہا ہے, اسے اس کا احساس نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی. اور تیسرا حکم سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر شراب کو حرام قرار قرار دے دیا جو اسی سال جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے شراب کی حرمت کے سلسلے میں، تین مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے تجرید کے ساتھ شراب کو حرام قرار دیا تھا. یہ ایک حکم آیا کہ بیچ میں اخلاقی باتیں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کی یہ بات بتائی کہ آدمی جو ہے نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. دوسری بات یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ولا جنبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، فرمایا کہ ایک گندگی نجاست تو شراب کی ہے اور ایک نجاست و گندگی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اگر اسے احتلام ہو اور جنابت کی حالت میں ہو تو اس سے بھی پاک ہونا چاہیے. شراب کا نشہ اس گندگی سے بھی پاک رہے گا مومن، اور جنابت کی جو حالت ہے اس میں بھی جو وہ پاک رہے گا. حتیٰ یہ کہ اگر ضرورت پڑے تو مسجد سے گزرنے کا مسئلہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسجد سے گزرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک جنوبی آدمی، ایک جنابت والا آدمی اس سے گزر نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے بہت محترم ہے. ہاں اس کے لیے بعض فقہی معاملات ہیں جو لکھا ہے کتابوں میں، اسے پڑھ لیں. سوال یہ ہے کہ فرمایا کہ جنابت کی حالت میں ہو تو حتی تغتسلوا، غسل کرنا چاہیے، اور غسل کے احکام جو ہے اس سے پہلے آ چکے ہیں اسی صورت میں بھی اور اس سے پہلے والی صورتوں میں بھی. اور اگر غسل کرنے کی صورت نہیں ہے، مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہے، کوئی آدمی سفر میں ہے، یا کوئی آدمی رفع حاجت کر کے آیا ہے، یا کوئی آدمی جو اپنی عورت سے مباشرت کر کے آیا ہے اور اگر اسے پانی میسر نہ ہو تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فرمایا کہ وہ آدمی جسے پانی میسر نہ ہو پاک مٹی سے کام لے اور اس پاک مٹی سے وہ جو ہے تیمم کرے، اپنے چہروں پر بھی اور اپنے ہاتھوں پر بھی اس پاک مٹی سے مسح کر لے. ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی نرمی سے کام لینے والا. ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی نرمی سے کام لینے والا، درگزر کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے. یہ دوسرا حکم آیا، ایک تو نجاست شراب کی نجاست سے پاک رہنا چاہیے اور دوسرا جو ہے جنابت کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، اس کے لیے غسل کرنا چاہیے. لیکن غسل نہیں کر سکے، مرض کی کیفیت ہو، سفر میں ہو آدمی، اور مباشرت ہی کیوں نہ کیا ہوا ہو، یا پھر جو چھوٹی طہارت ہی کی ضرورت کیوں نہ ہو جب وہ پیشاب اور پیخانے سے فارغ ہو کر آیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں تیمم نعم البدل ہے وضو کے لیے. آدمی کے لیے پانی میسر کبھی نہیں ہوتا، کبھی سفر میں ہوتا ہے اور پانی اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ پی سکے، غسل کرنے کے لائق نہیں ہوتا. ایک لیٹر پانی آدمی رکھتا ہے اور پینا پڑتا ہے، اس میں وہ غسل نہیں کر سکتا. کبھی سخت سردی کا زمانہ ہوتا ہے، ٹرین میں آدمی سفر کرتا ہے، ایسی حالت میں نہ پانی میسر ہے اور پانی میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا کبھی سفر میں ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے، یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرین میں تو پانی میسر آ جاتا ہے کم از کم، لیکن بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس میں آپ کے لیے پانی میسر نہیں، تو ایسے سب مواقع پر تیمم کی اجازت ہے. وضو کے بجائے یا غسل کے بجائے دونوں کا نعم البدل ہے، وضو اور غسل کے بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ مٹی پر ہاتھ مارنا چاہیے، اور اگر مٹی میسر نہیں تو پتھر سے بھی کام چل سکتا ہے. ہم نے اپنے بعض دوستوں کو دیکھا کہ پتھر کا ایک چھوٹا ٹکڑا اپنے سفر میں ساتھ رکھتے ہیں اور اسی سے اپنے پرس سے نکال کر اس سے تیمم کر لیتے ہیں. تو مٹی پر دونوں ہاتھ کو مارنا اور اس کے بعد اس ہاتھ میں جو مٹی لگی اسے تھوڑا سا پھونک دینے کے بعد چہرے پر ملنا، اور پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا، اور پھر پہلے داہنے ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک جو ہے اس کا مساح کرنا چاہیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی تیمم کے سلسلے میں راستہ بتایا. اور ایک سہولت ہے، تیمم سے آدمی جو ہے جس طرح سے غسل سے پاک ہوتا ویسا تو نہیں ہوتا، لیکن کم از کم طہارت کا احساس زندہ رہے، پاکیزہ رہنے کا احساس زندہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی سہولت عطا فرمائی. انہی کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اور دیگر باتیں آتی ہیں، اور یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا جس پر کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مرد قوام ہیں انہیں صحیح طور پر اپنے گھر کی نگہبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو اطاعت اور حفاظت کا جو فریضہ ان پر ہے اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کے اندر استحکام پیدا فرمائے، خاندان کی کمزوریوں کو دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی جو تعلیمات دی، حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ان سب معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں کھڑے ہو کر جو گواہی دینی ہے وہ گواہی دینے کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر